بلا نواز سے درود شریف کا نذرانہ، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معودین الجود والکرم والہ و بارک وسلم صلاتا و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، اب آئیے خطبے میں جو آیت ہم نے تلاوت کی، اب آیت کی طرح رجوع کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. قل یا عبادی، کہہ دو. اب قل کے بعد کا مقولہ حضور کا، یا عبادی، آپ یہ کہیں اے میرے بندوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز نہ امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جب تم سچے دل سے اللہ کے دربار میں رجوع کرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس کے شان نزول میں جب بھی کوئی واقعہ ہو تو مفسرین، کئی اگر واقعات ہوں تو کوئی مفسر کسی کو نقل کرتا، کسی کو شاید یہ بھی شان نزول، یہ بھی شان نزول ہو سکتا ہے. اس کا شان نزول بعض معتبر تفسیر میں یہ ہے کہ یہ آیت کیسے نازل، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کچھ ایسے لوگ آئے جنہوں نے زمانے جہلیت میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے، اپنی بچیوں کو قتل کر دیا، زندہ درگور کر دیا، قتل و غارت، دیگر وحیات کاموں میں بدکاری مبتلا. حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دین تو بہت اچھا، بہت عمدہ دین ہے آپ کا، لیکن یہ بتائیے اگر ہم نے اسے قبول کر لیا تو پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا، جو ہم نے اپنے بچیوں کو درگور کر دیا، قتل و غارت کی، بدکاری کرتے رہے وغیرہ وغیرہ، ان کا کیا ہوگا؟ اور اگر ہم آپ کا دین تو قبول کر لیں اور ویسے ہی گناہگار رہیں جیسا پہلے تھے کہ پھر سزا ہمیں ملے، پھر تو ہمیں اسلام اور ایمان لانے کا گویا کوئی نفع اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. یہ لوگوں نے حضور سے گفتگو کی، ان کی گفتگو کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور پہ یہ آیت نازل فرما دی. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے حبیب آپ اپنے بندوں، اپنے غلاموں سے فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے نا امید مت ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی ان کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. ابن کثیر نے اس آیت کے مطابق بڑی پیاری بات نقل کی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ مسلمانوں کے لیے کتنے امید بندھانے والی آیت، گناہ سے، معصیت سے درگزر کرنے والی کتنی عمدہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا اور مافیہا کی دولتیں مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے پر ہوئی. کہ دنیا کی، آخرت کی ساری نعمتیں اس کا بدل نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کوئی سچے دل سے رجوع کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، ان کی توبہ کو قبول فرما دیتا. ایک صحابی کا قول ہے کہ وہ کیا کہہ رہے، ایک جگہ مجمع میں جب گئے تو دیکھا کہ ایک وائز، واعظ کرنے والے، لوگوں کو جہنم سے ڈرا رہے، جہنم ایسا، جہنم ایسا، جہنم ایسا. کوئی امید کی بات کی نہیں، کوئی جنت کی کوئی کرن بھی نہیں دکھائی، صرف جہنم ہی جہنم کی بات کر رہے. ان صحابی نے مبلغ کو روک کر کے کہا کیوں لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا، اس کو روک دیا. کہنے کا یہ تھا کچھ رحمت کی بات بھی تو کر، کچھ عفو درگزر کی بات بھی تو کر. اللہ اکبر. غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول، فرماتی اس آیت کے نازل ہونے پر کوئی آدمی اگر بندوں کو نا امید کر دے، میاں جاؤ تمہاری تو مغفرت ہو گئی نہیں، تم تو اتنے تم نے گناہ کیے ہیں، بھگا دے، فرما اس نے اس آیت کا انکار کیا، اس آیت سے اس نے کفر کیا. کسی کو نا امید کر دے کہ نہیں اب تو تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، جاؤ اب تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا کہ تم اگر گناہ کرتے زمین کو بھر دیتے اور اللہ تعالی سے سچی توبہ کرتے ہو تو اللہ تعالی تمہاری توبہ کو قبول فرما. بلکہ فرما تمہارے گناہ کتنے ہو، 10-20-100-50 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، 10 کروڑ، فرمایا کہ تمہارے گناہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہوتے اور تم سچی توبہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرماتا. حضرت ابو ایوب انصاری ایک حدیث یاد آئی کہ جس کو امام مسلم نے نقل کیا. سب سے پہلے اس کا سیاق و سباق ذرا ذہن میں رکھیے اور کبھی یہ حدیث اس تناظر میں مت سوچئے کہ گناہ کرنے پر آپ جریر ہو جائیں کہ مولانا جو تقریر کیے نا اس سے پتا لگتا ہے کہ اب جو کچھ بھی کر لو میدان صاف ہے بالکل توبہ کرو گے صحیح ہو جا. امام غزالی فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر یہ سمجھے کہ بھئی چلو جو چاہے گناہ کر لو توبہ کر لیں گے, بعض صورتیں اس میں کفر کی ہیں کہ چلو گناہ کر لو پھر بعد میں توبہ کر لیں گے, حد کفر تک پہنچ جاتی ہے گفتگو. اور ایک امام غزالی لکھتے ہیں بالکل ایسا, میں ایک مثال دیتا ہوں, جیسے کسی آدمی کو کسی جوان کو شوگر کی بیماری اور اس کا باپ ہو ڈاکٹر اور حکیم, خوب گلاب جامن کھا, خوب شیرہ پیے, خوب مٹھائی کھا, لوگ کہیں بھائی کیوں مر رہا, تو مریض ہے شوگر کا, تجھے تو گڑا غرق ہو جائے گا. وہ کہ نہیں میرا ابا حکیم ہے, میں خوب کھاؤں گا اور جا کر اس سے دوا لے لوں گا. کہ ایسے آدمی کو احمق کہیں گے یا نہیں؟ تو ایسا کہنا کہ جو چاہے گناہ کر لو پھر اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں گے, یہ ایسا کہنے کے مترادف ہے جس کو امام غزالی نے اس انداز میں بیان فرمایا. لہذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ, بخاری شریف میں ایک جگہ حدیث ہے, اچھا اس کی وضاحت بھی ہو جائے, اس میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام حرام ایک صحابیہ ان کے یہاں سو رہے, سوتے میں اچانک مسکراتے ہوئے اٹھے. ام حرام نے پوچھا حضور خیریت تو ہے؟ کہا میں نے ابھی خواب میں دیکھا ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قسطنطنیہ کے فتح کرنے پر گیا ہوا ہے, مدینۃ القیصر, حدیث میں مدینۃ القیصر, اور مدینۃ القیصر سے مراد ہے قسطنطنیہ. قسطنطنیہ کے فتح میں گیا ہوا یہ جو پہلا لشکر ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے لشکر کی مغفرت کر دی, سب کی نجات کر دی. یہ تو اس وقت فرمایا. اب آئیے علامہ بدر الدین عینی جو حنفیوں کے بہت بڑے امام شارع بخاری, وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں, کہا گیا ہے کہ سن 51 ہجری یا سن 52 ہجری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر مدینۃ القیصر پر بھیجا اس کے فتح کے لیے تاکہ یہ فتح اور نصرت کرے. اور یہ حدیث تو صحابہ کو پہنچ گئی تھی کہ مدینۃ القیصر پر جو حملہ آور ہوگا پہلا لشکر, اس کو حضور نے فرما دیا یہ مغفور ہے, ان کی تو مغفرت ہو گئی. یہ بات جب حضرت ابو ایوب انصاری کو پہنچی تو جان کر کے اس میں شریک ہوئے کہ حضور نے اس لشکر کو جنت کی بشارت دی ہے, وہ اس میں شریک ہو گئے. حالانکہ یہ تو پہلے سے جنتی, آپ نے سنا ہوگا وقت زیادہ نہیں لگا تھا, دو ایک منٹ کے گفتگو مکمل رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبا شریف پہنچے, منگل بدھ جمعرات جمعے کی صبح تک قبا شریف میں قیام کیا اور وہاں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جس کو مسجد قبا کہتے ہیں. حضور کا ہاتھ لگنے سے مسجد اتنی بائی سے برکت ہو گئی کہ ایک نماز وہاں پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب ہے, سمجھے. اور یہاں جب پیر کو حضور آئے تو مدینے شریف والے لوگ روزانہ حضور کی راہ تکتے, جب سورج غروب ہوتا مایوس لوٹاتے, پھر دوسرے دن چلے جاتے, سورج غروب ہونے تک رہتے, پھر دیکھتے کہ قبا کے راستے کوئی قافلہ نہیں, مایوس ہو کر لوٹ جاتے. اب حضور جمعے کے دن چلے صبح, بنی سالم کی ایک بستی بیچ میں پڑتی تھی, وہاں ظہر کا وقت ہو گیا. آپ نے زندگی کا اور اسلام کا سب سے پہلے جمعہ جو حضور نے پڑھایا بنی سالم کی بستی میں پڑھایا, آج بھی وہاں جہاں جمعہ پڑھایا ایک عالی شان مسجد جمعہ وہاں موجود ہے جس کو ہم نے اپنی جمعے کی تقریر میں اس کو بھی تفصیل بیان کیا. غرض یہ, اب وہاں سے جب چلے مدینہ شریف کی طرف تو دیکھا اپنے کہ چھوٹی بچیاں تھیں اور وہ حضور علیہ السلام کی نعتیں پڑھ کر حضور کا استقبال کیا, ایک اونٹنی پر سوار, ہر شخص اپنی پلکیں بچھا رہا, حضور آپ ہمارے آئے, آپ ہمارے مہمان, آپ ہمارے مہمان. فرما اس اونٹنی کو امر مل گیا, اس اونٹنی کو حکم مل گیا, جہاں یہ ٹھہرے گی میں اس کا مہمان ہوں گا. میری معلومات کے مطابق اس زمانے میں مدینہ شریف میں سب سے غریب آدمی حضرت ابو ایوب انصاری, سب سے غریب. حضور علیہ السلام کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہر گئی, فرما اب ہم ان کے مہمان بنیں گے, میزبانی ابو ایوب انصاری کریں گے. اور تو یہ تمام صحابہ کے لیے ارشاد ہوا, رضی اللہ عنہم رضوا عنہ, ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ نے انہیں اتنا عطا کیا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ۔ اور صحابہ کے اوصاف بیان کرتے میں فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراتی و مثلہم فی الانجیل۔ ان کے تو اوصاف حمیدہ تورات اور انجیل میں بیان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا؟ پھر بھی اس جنگ میں شریک ہوئے کہ حضور نے اس جنگ میں شرکت کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ لوگوں میں مشہور یہ ہو گیا، لوگوں میں مشہور کیا ہوا، بڑی عجیب و غریب بات مشہور ہو گئی لوگوں میں، کہنے لگے صاحب اس کی کمان جو ہے وہ یزید نے کی تھی، یزید اس لشکر کا سپہ سالار تھا، لہذا یزید جنتی، زبردستی یزید کو جنت میں گھسڑ، اس لشکر کا سالار یزید تھا۔ خوب یاد رکھیے، علامہ کامل ابن اسیر نے اس پر کلام کیا، علامہ بدر الدین عینی نے کلام کیا، اور علامہ بدر الدین محدث کہتے ہیں مجھے بتاؤ جس لشکر میں ابو ایوب انصاری جیسے اکابر صحابہ، اس کی کمان یزید کرے گا؟ کل کا لڑکا وہ اس کی کمان کرے؟ اس کی کمان کس نے کی؟ علامہ ابن اسیر کو سنیے، وہ فرماتے اس لشکر کی کمان کرنے والے سفیان ابن عوف، سفیان ابن عوف نے کمان کی، یزید نے کمان نہیں کی، یہ اس میں شریک ہو گئے۔ ایک عرصے تک استنبول میں زندہ رہے، الحمدہ تہدی سے نعمت کے طور پہ میں کہتا ہوں، کوئی بڑا ہی نہیں، میں نے الحمدللہ ان کے مزار اقدس پر حاضری دی، اور استنبول میں جتنے مزارات صحابہ کرام علی رضوان کے مجھے ملے سب جگہ میں نے حاضری دی، اور استنبول سے ایک گھنٹے کی فلائٹ پر ایک جگہ کونیا ہے جہاں مولانا روم کا مزار ہے اور ان کے شیخ کا مزار ہے، تو میں نے مولانا روم کے مزار پر بھی حاضری دی، ان کے شیخ کے مزار پر بھی حاضری دی، اندھا اتنی رونق ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے سبحان اللہ مزار پر کہ دیکھنے سے تعلق تھے، خصوصاً مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا مزار۔ یہ گفتگو تو چلیے بہت آگے بڑھ جائے، حضرت ابو ایوب انصاری کے انتقال کا وقت آیا، توجہ فرمائیے اور اس پر اسے حمل مت کر کہ میں آپ کو گناہ کرنے پر جری کر رہا ہوں۔ جب ان کے پاس آخری وقت جب آ گیا موت کا، انہوں نے ٹھان لیا کہ اب میری زندگی ختم ہو گئی، آپ نے کچھ لوگوں کو بلایا جن میں صحابہ بھی تھے سب، اور یہ حدیث شریف مسلم میں موجود ہے الحمدللہ۔ بلانے کے بعد کہا لوگوں ایک امانت میرے دل میں، بہت دن سے میں چاہتا تھا کہ یہ تم سے بیان کر کر ایک بار ہے، ایک ذمہ داری یہ میں پوری کر دوں، اور میں نے اب تک وہ حدیث کسی سے بیان نہیں کی، اور بیان کریں یہی حکمت تھی جس کا میں نے ذکر کیا، اور آپ آئندہ بھی آپ سمجھیں۔ انہوں نے کہا میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اے لوگوں اگر تم گناہ نہ کرتے اور اللہ سے توبہ نہ کرتے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول نہ کرتا، گناہ ہی نہیں کی انہوں نے کیا کیا، تو سب لوگ نیک ساتھ سب کے سب پارسا ہیں، گناہ نہ کیے نہ توبہ کی، نہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، تو اگر تم سارے کے سارے کا مفہوم یہ سارے کے سارے نیک پارسا ہوتے، کسی نے گناہ ہی نہیں کیا، اللہ کے آگے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ توبہ معاف کرے اور مغفرت فرمائے، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی قوم پیدا فرماتا، اور وہ قوم پیدا کرنے کے بعد وہ گناہ کرتی، اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں توبہ کرتی، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرماتا، تاکہ اس کی توبہ قبول ہونے کا معاملہ لوگ دیکھتے اور مشہور ہو جاتا، ایک مخفی اس کی صفت جو ہے وہ لوگوں تک ظاہر ہو جاتی۔ تو میں نے سوچا کہ تم کو میں یہ بات بتا دوں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا مطلب ہوا کہ انسان ہے اور گناہ کرتا، ہم اگر گناہ نہ کرتے کہ نئی قوم آتی وہ گناہ کرتی اور اللہ کے دربار میں توبہ کرتی اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا، اور اس کے توبہ قبول ہونے کا اظہار ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کی، یہ بندہ ہے انسان ہے اس کی فطرت میں خطائیں اور گناہ ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ ایک اور قوم پیدا کرتا، اس سے کیا پتا لگا کہ جب بھی آپ توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول فرمائے گا، مگر اس کے کچھ طریقے۔ اعلی حضرت امام علیہ سنت کے والد ماجد کی کتاب احسن الوعاء لے آداب دعا، اور اس پر ذیل المدعا لے احسن الوعاء، اعلی حضرت فاضل بریلوی کا حاشیہ، دعا کے موضوع پر اتنی جامع کتاب ہے کہ سبحان اللہ کبھی موقع ملے تو اس کو پڑھیے گا، اس کے چند مندرجات ہم پیش کرتے ہیں کہ دعا کے لیے اپنے آپ کو خاشع بنائیے، خوف خدا سے اپنے آپ کو اس طریقے سے گویا آپ کانپ رہے ہیں، آپ کی شکل و صورت پر خوف طاری ہو جائے، اپنے اعضا کو خاشع بنائیں کہ جیسے ایک سیاکار گناہگار آدمی سزا کے لیے بادشاہ کے دربار میں جب پیش ہو تو اس کا کیا حال ہوتا. اس طریقے سے اپنے آپ کو بنائیے اور رونے کی کوشش کریں, اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیں, اپنے اعضاء کو خاشع بنائیں اور اس کے بعد دو زانو ہو کر بیٹھ اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائیں. امام اہل سنت اپنے والد گرامی کی حاشیے میں فرماتے ہیں اس میں دو کیفیتیں, ایک تو یہ کہ اپنے ہاتھوں کو سینے کے مقابل کریں, ایک یہ ہے کہ چہرے کے مقابل کریں, ہاتھ آسمان کی طرف. بعض علماء نے لکھا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی قبلہ ہے, لہذا دعاؤں کا قبلہ آسمان ہے, اس لیے کہا گیا آسمان کی طرف بلند کرو اپنے چہرے کے مقابل میں. اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اتنے اوپر اٹھا اتنے اوپر اٹھا کہ راوی کہتے ہیں کہ حضور کے بغل کی سفیدی چمک ہم نے دیکھی, بغل چمک رہی تھی نورانی, ہماری بغل میں تو بدبو ہوتی, حضور کی بغل چمک رہی تھی اور سفیدی ہم نے حضور علیہ السلام کی دیکھی. اس طرح ہاتھ اٹھائیں. محترم حضرات, ہم نے جہاں بہت سارے نیک کام چھوڑ دیے, بہت سارے اچھے کام سے انحراف کر گئے یا چھوڑ دیے, ان میں کہ یہ کام بھی ہے کہ ہم نے دعا کرنی چھوڑ دی. یہ بھی غور سے سنیے گا آپ ذرا, ہماری دعاؤں کا حال کیا ہے. ہم سعودی عرب جانے لگ گئے تو وہاں تو ایک طرف سلام پھیرا, دوسرے طرف سلام پھیرنے کی فرصت ہی نہیں, ظاہر مصروف لوگ سمجھے کہ یہیں اسلام ہے. جیسی جناب امام نے سلام پھیرا, جوتے ہاتھ میں لیے یہ گئے اور وہ گئے, یہ ہم نے سعودی عرب کا اسلام یہاں بھی پھیلا دیا. آپ دیکھیے کہ جب جناب امام جب دعا کرتا تو دعا کرنے کے بعد میں سارے لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں, بھائی کتنا جلدی جانا ہے آپ کو, کیا دو چار منٹ آپ دعا کے انتظار نہیں کر سکتے. بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ دعا کرنا ہی بدعت ہے, لیجئے جناب آپ کیا سمجھے, آپ دعا کرنا ہی بدعت اور منع. خدا کے بندوں حدیث کی کتابیں پڑھو, مشکا شریف میں کتاب الصلاۃ زنیا ترتیب باب التشہد, باب التشہد کے بعد باب الدعا, دعا کا باب, اور دعا کے بعد میں پھر صاحب مشکات ولی الدین نے ایک باب یہ باندھا کہ سلام پھیرنے سے پہلے حضور کون سی دعا کیا کرتے, اس دعا کو نقل کیا. پھر اس کے بعد سلام کا ذکر, خروج بے سنا, نماز سے فارغ ہونا خارج ہونا یہ نقل کیا. اور اس کے بعد جب حضور نماز سے خارج ہوتا تھے کون کون سی دعا کرتے, وہ ساری دعائیں مشکا شریف میں موجود ہے. آپ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا دیکھا, اور ہمارے لوگ, میں اپنے لوگوں سے گلا کرتا ہوں جب دعا کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اس طریقے سے, امام صاحب دعا کر رہے ہیں اس طرح اپنے ہاتھ چلاتے ہیں, یا دعا کے لیے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے, بالکل نیچے ہاتھ رکھ کر بالکل ایسے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے اللہ نے انہیں سب کچھ دے دیا ہے, اب کسی چیز کے مانگنے کی نکل ضرورت ہی نہیں ہے. یا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ کھڑے میں دیکھیں ہاتھ اٹھائیں تو ان کو شرم آتی ہے, ارے تم سے بڑھ کر کوئی بے شرم ہے, اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانے سے شرم کر, ہاتھ اٹھاؤ اللہ تعالیٰ ہے. اس کا ارشاد خود اونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا فرماؤں, اور حدیث شریف میں ہے اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ بندے اس سے مانگے. اور آج کل لوگوں نے کیا کیا, ہم نے لوگوں کے مکالمے اور یہ ساری باتیں جب سنتے ہیں تو کیا کیا کہتے ہیں, جب قبرستان جاؤں نا تو ہاتھ نہیں اٹھانا. اوہو کیا سمجھے آپ, قبر کے آگے ہاتھ اٹھاؤ گے نا تو یہ قبر کے پوجنے کے مترادف ہے, کیا سمجھے آپ. اچھا جب کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ مت اٹھانا دعا کے لیے, یہ تو ایسا ہوگا جیسے کھانے کو پوجا جاتا. اچھا نہیں, اس سے ہاتھ نہیں اٹھا. اچھا اذان ہو جائے, اذان کے بعد بھی ہاتھ مت اٹھاؤ. اللہ اکبر. حدیث شریف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سنی ہاتھ اٹھانے کے متعلق, ہم نے اس پر جو کتاب لکھی بڑے تفصیل سے اس میں حوالے نقل کی, توسل کے بیان. ام المومنین کی یہاں حضور کے ٹھہرنے کی باری تھی, حضور نے اپنے کرم سے باریاں مقرر کر لی تھی اور علماء فرماتے ہیں حضور پر یہ واجب نہیں تھا, واجب نہیں, بس خود اپنے کرم سے باری متعین کر. ایک رات آپ کی باری تھی حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہاں ٹھہرنے, انہوں نے بستر پر تلاش کیا حضور کو نہ پایا, بتقاضا بشریت یہ گمان ہوا کہ حضور کسی اور زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے. محلہ کوئی بہت بڑا کوئی لانڈی کرنگی تھوڑی تھا گھومنا پڑتا, چند حجرے تھے چلی گئیں, سب میں دیکھا حضور کو کہیں نہیں پایا, پھر دیکھا کہ حضور جنت البقیع میں ہیں اور ایسے ہاتھ اٹھائے میں جنت البقیع میں دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر. جب یہ دیکھ لیا تو چپکے سے دوڑتی ہوئی اپنے پیروں کو دباتے ہوئی اپنے حجرے میں آ کر کے سو گئی تاکہ حضور کو اطلاع نہ ملے, مگر یہ ہو سکتا ہے کہ حضور کی نظروں سے اوجھل ہو, ایک بڑی لمبی گفتگو ہے. حضور دعا فرما رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں, ایک تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ثبوت ملا، اب آئیے صحاح ستہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث سنیا، ایمان تازہ ہو جا. فرماتے حضور علیہ السلام کے جب اللہ تعالی کے دربار میں کوئی آدمی ہاتھ اٹھا اس طریقے سے، وہ اتنا شرم والا، وہ اتنا غیرت والا کہ اپنے بندوں کے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا، کبھی خالی نہیں پھیرتا اپنے بندوں کے ہاتھوں کو. آپ نے دیکھا ہاتھ کے اٹھانے میں کتنی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں پھیرتا ہے اس کی شان کے لائق. یہ عام مالدار مخیر کے پاس چلے جائیں ہاتھ ملا کر، کچھ نہ کچھ تو آپ کو دے ہی دے گا اس کی شان کے خلاف کہ کچھ نہ کچھ آپ کو نہ دے اور فقیر بک بک کرتا ہوا چلا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں کا عطا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عطا فرما. وہ ام سا الا فلا تنہر، اور اپنے حبیب سے بھی فرمایا میرے حبیب جب کوئی مانگنے والا آئے اس کو انکار مت کرنا، جو مانگے عطا فرما دینا. لیجیے صاحب، کسی نے حضور سے پیسے مانگے تو پیسے دے دیے، کسی نے اونٹ مانگا تو اونٹ دے دیا. حضرت ربیعہ نے حضور سے جنت مانگی تو جنت دے دی، کیا نہیں دیا؟ اللہ کسی کو منع ہی نہیں کیا. یہی مانا ہے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد میت حاضرہ صاحب الحجت القاہرہ المید ملت طاہرہ مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بری رحمت العالی کے شعر کے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضور کی خدمت میں کوئی آئے تو لفظ نہیں وہ کبھی بھی حضور کی زبان سے سنتا ہی نہیں، جو مانگے حضور علیہ السلام عطا فرما. بازر باتوں میں کسی نے وہ سوال کیا جو حضور کے پاس نہیں ہے، یعنی فرمایا نہیں دوں گا میرے پاس ہے نہیں، حضور خاموش ہو گئے مگر منع نہیں فرمایا. اللہ اکبر. تو ہاتھوں کے اٹھانے کی حکمت آپ نے دیکھی کہ اللہ تبارک و تعالی ان ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا. تو ہاتھ اٹھا کر کے مانگو جو اس طریقے سے مانگ رہے. اچھا اب ایک بات اور، اللہ تعالی کے دربار میں ہاتھ اٹھانا منع ہے. اچھا پہلے تم کہتے تھے خواجہ سے مانگنا منع، پھر تم نے کہا داتا گنبد سے مانگنا منع، پھر تم نے کہا غوث اعظم سے مانگنا منع، پھر تم نے کہا حضور سے مانگنا منع رضوان العلی مجمعین علیہ الصلوۃ والسلام، اب تم کہو اللہ سے مانگنا منع ہے. اب ہم تم ہی سے پوچھتے ہیں کہ کس سے مانگا جائے، یہ گتھی تم ہی سلجھاؤ کہ کس سے مانگا جائے. اللہ اکبر. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کو بدعت کہے تو اللہ اکبر، غور فرمائے اس کی عقل کا دیوالیہ نہیں تو اور کیا. اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو میں عرض کر رہا تھا مانگو اور وہ قبول کرتا اور تمہیں عطا فرمات، مگر مانگنے کا طریقہ چاہیے. سمجھے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ فقیروں کو آپ نے دیکھا کیسے مانگتے ہیں، بڑے ہوشیار ہوتے ہیں فقیر آج کل. سمجھے خوب سوال کرتے ہیں، جب دیکھا کہ سیٹھ صاحب تس سے مس نہیں ہو رہا تو کہتے ہیں سیٹھ صاحب آپ کے بچے جیتے رہیں دے دیں، آپ کی بیگم جیتی رہے. ارے اس نے کہا بھائی یہ تو بچوں کا نام لے رہا، بیگم کا نام لے رہا، چلو کچھ نہ کچھ دے دو شاید اس کی دعا لگ جائے. دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتا ضرور ہے. تو مانگنے کا طریقہ کیا ہے سنیے آپ. معاذ اللہ، اللہ سے یہ تو نہیں کہہ سکتے تیرے بچے جیتے رہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے. کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ رب کریم نے فرما سنو، نہ میرے بال ہیں نہ بچے، میری شان یہ ہے کہ جناب قل ہو اللہ احد، پیارے حبیب فرما دو قل ہو اللہ احد، اللہ سمد لم یلد ولم یولد. اس کی شان تو یہ ہے وہ نہ کسی سے جنا نہ کسی سے جنا گیا، وہ تو بے اولاد، اس کی تو کوئی اولاد نہیں. مگر رب نے فرمایا سنو، ہماری کوئی اولاد تو نہیں ہے مگر ہمارا ایک حبیب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں مانگنا ہو تو ہمارے حبیب پر درود پڑھ کے مانگو. اور کیا کرو؟ جب میرے حبیب پر درود پڑھ کے مانگو گے تو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. اور حدیث شریف میں ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پڑھا جائے، دعا مانگنے سے پہلے بھی درود پڑھا جائے اور اس کے بعد میں بھی درود پڑھا جائے، اس لیے کہ جس کے نیچے درود اوپر درود بیچ میں دعا، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رد نہیں فرمائے گا. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول فرمائے گا. اور فرمایا گیا کہ ناممکن قسم کی چیز جو عقلاً نقلاً محال ہو وہ اللہ سے نہیں مانگی جائے گی. جیسے کوئی آدمی آج مانگ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ زرداری کو ہٹا کر مجھے صدر بنا دے، بندے خدا اس کا حال دیکھ لو کیا ہو رہا، تو تمہارا حال کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے وزیر اعظم بنا دے. یہ ایسی دعا مت کرو جو بظاہر محال، اس دعا سے منع کیا گیا، مت کرو. اور ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے. اب آپ چاہے کوئی دعا کریں قبول، بشرطیک کہ دعا کے قبول ہونے کا معنی آپ کو معلوم. محال عمر کی دعا نہ کی جائے، جو امور جائز ہے ان کی دعا آپ کریں، بسا اوقات وہ بھی قبول نہیں ہوتی تو بندہ کیا کرتا؟ ارے دیکھیے صاحب معاذ اللہ کچھ ایسے کلمات بھی کہہ دے جائے جو کفر سے تعلق، وہ تو ہماری نہیں سنتا، یہ ہے وہ ہے، یہ جانے کیا. ارے یہ دیکھیے، دیکھے دین کے منکر، دیکھو امریکہ اور یہ دیکھو کتنے عیش میں ہم مسلمانوں کا، دیکھو بیچارے 2 کروڑ آدمی سیلاب میں لٹے پٹے بیٹھے ہوئے، دیکھیے ہماری تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں. نہیں، یاد رکھیے کبھی برائیوں کا ثمر بھی ہوتا ہے یہ، اور کبھی اچھے لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہوتی. سمجھ گئے آپ؟ یعنی سب کچھ اسی مت ڈال دی کہ سارے گناہگار ہیں، یہ کمبت انہی وجہ سے سیلاب آیا. نہیں، نیک لوگوں کے لیے آزمائش بھی ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس موقع پر یہ لوگ اللہ کا شکر کرتے ہیں. نہیں، کچھ لوگوں کی آزمائش ہے، کچھ لوگوں کی سزا بھی ہے. لیکن آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما. ہمارے مسلمان بھائی آسمان تلے لیٹے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرما. اور بزرگوں کا حال کیا ہے؟ کہ بزرگوں کا حال یہ کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں. یہ گر ہے بزرگی کا، کوئی کیسا ہر معاملے میں شکر بجا لاتا. میں اس کی آپ کے سامنے اس وقت ذہن میں 1-2 مثالیں میں دیتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ تھے جن کا نام تھا شفیق، بلخ کے رہنے والے، حضرت آدم ابراہیم ادھم، ان کا پہلے تعلق بلخ سے، ان سے ملنے کے لیے آ گئے. صوفیاء کے آپس کے بھی کچھ مشرب اور مذہب ہوتے ہیں، یہاں مذہب سے مراد دین نہیں ہوتا بلکہ طریقہ ہوتا، ان کا مشرب ہوتا. اور اس پر کسی کو اگر کوئی پی ایچ ڈی کرنا ہو کہ صوفیوں کے مسلک کیا ہے، تو حضرت داتا گنبش علی حجویری کی کشف المحجوب کو پڑھیا، سارے لوگوں کے مذہب مشرب بیان کی، فلاں کا مذہب کیا، فلاں کا مذہب کیا، خود اپنا بیان کیا کہ میں جنید بغدادی کے مذہب پہ ہوں، جو ہمارے شیخ ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے اوپر کے مشائخ میں سے، میں ان کے مذہب پر. تو بزرگوان دین کا یہ معاملہ کہ وہ یہ گر ہے کہ ہر معاملے میں وہ راضی ہوتے ہیں، ہر معاملے میں. اب سنیے خود داتا صاحب کی بات سنیے، کشف المحجوب لوگوں نے تو قصہ بنایا کہ داتا صاحب کے پیر صاحب نے کہا لاہور جائیے. داتا صاحب نے کہا لاہور میں تمہارے پہلے سے ایک پیر بھائی موجود ہیں، پیر مکی صاحب، میں جا کر کے کیا کروں گا؟ داتا صاحب کو بھیجا، یہ لاہور آئے. لاہور آنے کے بعد ان کے پیر بھائی کا انتقال ہو گیا، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، تو سمجھ گئے کہ اس لیے پیر نے بھیجا. یہ سب بلا وجہ کی داستان ہے. پیر مکی صاحب داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے 100 سال بعد کے کوئی بزرگ، 100 سال کے بعد کے بزرگ ہیں، لوگ ان کو لے آئے حضرت داتا صاحب کے زمانے میں. اب سنیے داتا صاحب سے بہتر کون جانتا ہوگا. کشف المحجوب میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ دمشق کا ایک قصبہ ہے بیت الجن، میں اس میں تھا، اور میرے شیخ کا سر میرے زانوں پر تھا، اور میرے شیخ کا آخری سانس، انتقال ہونے والا. جب آدمی پر جان کنی کا وقت آئے تو کچھ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ آدمی اس میں گفتگو کرنے لگتا ہے، کچھ کچھ، مگر ہوتا آخری وقت ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے زانوں پر شیخ کا اثر ہے. میری اس وقت کیفیت کچھ یہ تھی جیسے ایک بہت بڑا قیمتی دوست کسی دوست سے بچھڑ جائے، یا بچھڑنے والا ہو اس کا کیا حال ہوتا. سو یہی حال میرا. اچانک میرے شیخ نے آنکھ کھولی، کہا علی حجویری آج میں تجھ کو ایک عقیدے کا مسئلہ سمجھاتا ہوں. انہوں نے کہا سید، اپنے ابو الفضل نام تھا ان کے شیخ، شیخ فرمائیے وہ کیا عقیدے کا مسئلہ ہے. فرما سن، اگر تو نے یاد رکھا بے شمار پریشانیوں سے بچ جائے گا اور زندگی ساری حلاوت میں گزرے. میں نے کہا شیخ بتائیے کیا مسئلہ ہے. فرما سون، جب تجھ پر کوئی مصیبت یا آفت آئے اس کو بس تو من جانب اللہ تصور کر لینا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. تو جب تو یہ تصور کر لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے گا، پھر کوئی غم تجھے غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بھئی اللہ کی طرف سے ہے، لہذا بھگتو، صبر کرو، یہ وغیرہ. اب آئیے میں بلخی کا ذکر کر رہا. وہ ابراہیم ادم سے ملنے آ گئے، دونوں ایک دوسرے کو نام سے جانتے تھے. تو جب شفیق بلخی آئے، ابراہیم ادم نے پوچھا کہ کہاں سے آئے؟ کہا بلخ سے آئے. کہا شفیق بلخی کو جانتے ہو؟ کہاں جانتا ہوں. کہا ان کے اصحاب کا طریقہ کار کیا ہے، جو ان کے مریدین ہیں ان کا کیا طریقہ؟ کہنے صاحب کیا طریقہ ہے، ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کرتے. فرمایا سبحان اللہ، یہ تو ہمارے یہاں کے کتے بھی کرتے. تمہارا کیا کمال ہے، یہ تو ہمارے یہاں کے کتے بھی کرتے کہ ملتا ہے تو کھا لیتے، نہیں ملتا تو صبر کر کے بیٹھے رہتے. تو چونک گئے، کہنے لے اچھا آپ بتائیے آپ کے اصحاب کا طریقہ کار کیا ہے. ابراہیم ادم نے فرمایا ہمارے اصحاب کا طریقہ یہ ہے، جب ملتا ہے تو کھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، جب نہیں ملتا تو نہیں کھاتے، صبر کرتے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو مومن کی شان تو عزیزان گرامی یہ. اب آئیے صد الافاضل بد الماسک مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی حضرت امام زین العابدین کا واقعہ نقل کیا ہے. بات تو طویل ہو رہی مگر اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے. جب آپ ساری صعوبتوں کو پریشان من جانب اللہ تصور کر لیں یقین جانیے کوئی غم نہیں ہوگا. ایک مرتبہ عبد الملک بن مروان کا دور تھا. امام حسین کی شہادت کے بعد امام زین العابدین ہتکڑی اور بیڑیوں میں جکڑے ہوئے عبد الملک کے دربار میں لائے گئے ایک مجرم ایک ملزم کی حیثیت سے. اور جب لائے گئے تو وہاں حدیث اور فقہ کے ایک بہت بڑے امام زہری جن کے متعلق تاریخ میں ہے کہ حدیث کے جب لکھنے کا فن شروع ہوا تو ابتدائی جن لوگوں نے یہ کام کیا اس میں حضرت عمر بن عبد العزیز تھے اور انہی اصحاب میں حضرت امام زہری کا نام بھی آتا فقہ اور حدیث کے بہت بڑے امام وہ وہاں کھڑے ہوئے تھے جو اہل بیت سے بہت محبت رکھتے. امام زین العابدین اتنی بزرگ امام حسین کے صاحبزادے بیڑی اور ہتکڑیوں میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ زارو قطار رونے لگے مگر امام زین العابدین استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے مسکراتے زہری کو دیکھ کر کا کیا ہوا رونے لگ گیا کیا معاملہ ہمیں مجبور سمجھتا. انہوں نے کہا حضور آپ کے نرم و نازک ہاتھوں میں اور پیروں میں یہ ہتکڑیاں یہ بیڑیاں مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. فرمایا اچھا تو ہمیں محتاج سمجھ رہا ہے ہم پر رحم کر کے تو رو رہا. فرمایا دیکھ ہماری شان کیا کیا دیکھتے ہی دیکھ امام زہری دیکھتے بغیر کسی مزاحمت کے ہتکڑی میں سے ہاتھ نکال دی اور بیڑی میں سے پیر نکال دیا سارا زیور چھن سے زمین پر گر گیا. کہا یہ ہے ہماری شان اب سن. اٹھا کر کے دوبارہ ہاتھ ہتکڑی میں ڈال دیے دوبارہ اپنے پیر بیڑی میں ڈال دیے. کہا ہمارا رب جب اس زیور میں راضی ہم اعتراض کرنے والے کون ہیں جب اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہے ہم اعتراض کرنے والے کون. دوبارہ ہاتھ ہتکڑی میں ڈال دیے دوبارہ پیر بیڑیوں میں ڈال دیے. تو اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہر حال میں عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں. آپ کیا ہے یہ آزمائش ہے یا یہ سمجھ لیں کچھ لوگوں کے گناہوں کی سزا. یہ کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی نا کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسا جاتا یہ تو بڑی دیر سے یہ چلی آ رہی لیکن یہ ہے کہ نیک بننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی آفات سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. اگر ہم نے اپنی روش کو نہ بدلا اور یہی حال ہماری رہی آپ دیکھیے بگاڑ کہیں آپ کو عدل و انصاف ڈھونڈا نظر آتا ہے کہیں شرافت لیاقت دیانت عدالت کہیں نظر آتی ہے آپ کو پھر ہمارا حال کیا ہوگا عزیزان گرامی. پھر ہمیں یہ پریشانیوں سے تو واسطہ پڑے اور یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام آثار قیامت اور قیامت کے نشانیوں میں بیان فرما دی. کسی صاحب کو شوق ہو ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈاٹ نیٹ اور میں ہم نے 3 جمعہ قیامت کی علامتوں پر کلام کیا وہاں سنا جا سکتا ہے اس وقت اس کی گنجائش نہیں. یہ ساری باتیں حضور علیہ السلام نے بیان فرما دی اپنے زمانے میں بیان فرما دی تو یہ ایک آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. گفتگو یہاں سے چلی تھی کہ بہت سارے نیک کام ہم نے چھوڑ دیے تو دعا کرنی بھی ہم نے چھوڑ دی دعا بھی ہم نہیں کرتے بس نماز پڑھی سیدھے اٹھے اور چلے گئے. اور فرمایا کہ قضا اور قدر یہ ایک بڑا نازک مسئلہ صاحب مشکات اور صحاح ستہ میں قضا اور قدر پر ایک باب باندھا گیا اور جس میں یہ کہا گیا قضا اور قدر کے مسئلے کو نہ چھیڑا جائے گمراہ ہو جائے گا آدمی سمجھے نہ چھیڑا جائے اس مسئلے کا. ارے صاحب وہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ تو ہو کر رہے گا اس قسم کی باتیں کر کے گمراہ ہو جاتا آدمی سے قضا قدر کے مسئلے کو نہ چھیڑا جا. ایک بہت ہی بہت طویل یہ ایک مضمون ہے اس کو ہم ابھی نہیں چھیڑنا چاہتے. غرض یہ کہ جناب قضا کو کیا چیز تبدیل کرتی ہے حضور نے فرمایا سوائے دعا کے قضا اور قدر بدلتی نہیں. پھر اس کے بعد علم کلام میں یہ ہے کہ قضا کی بھی 2 قسمیں ایک قضاء مبرم ایک قضاء غیر مبرم. جو قضا کسی بزرگ کی دعا یا اپنی دعا صدقے سے بدل جاتی ہے وہ کسی اور قسم کی قضا ہے اور ایک قضاء مبرم ہے وہ نہیں بدلتی. وہ کیسے نہیں بدلتی اس کی مثال سنیے آپ. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگ اس کا ترجمہ غلط کرتے ہیں صحیح حدیث کا ترجمہ میں کرتا ہوں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. فرمایا اللہ تعالیٰ حضور سے 3 دعائیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کی شکلیں نہ بگڑیں گناہ کرنے فرما قبول کیا. کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر ایسا عذاب نہیں آئے کہ جیسا کہ قوم لوط پر آیا پوری پوری آبادیاں اٹھا کر پھینک دی گئیں پوری پوری قوم کو بندر بنا دیا گیا ایسا عذاب نہیں آیا. فرما قبول کیا. کہا مولا میری امت میں تفرقہ نہ ہو. اللہ نے قبول نہیں کیا. یوں نہیں ہے یہ مسئلہ. حضور علیہ السلام نے 2 دعائیں کی وہ قبول ہو گئیں. تیسری دعا کرنے والے تھے کہ امت میں تفرقہ نہ ہو، فرما میرے حبیب یہ دعا مت کرنا، یہ مقدر ہے، ایسا ہونا ہے، کیونکہ قیامت کو بھی تو آنا ہے، ایسا ہونا. امام حسین رضی اللہ ام الفضل، حدیث شریف میں موجود ہے، امام حسین گود میں ام الفضل جب آئیں حضور کی چچی، دیکھا کہ حضور زارو قطار رو رہے، کہا حضور یہ کیا رونے کا موقع، آپ کے یہاں تو نواسا پیدا، یہ تو خوشی کا موقع. فرمایا ہاں خوشی کا موقع تو ہے، مگر جبریل امی نے مجھے اطلاع دی میری اس نواسے کو میری امت شہید کر دے گی. فرماتے اللہ سے دعا کرتے مولا اس کو شہادت سے بچا لے، امتحان سے بچا لے، اس موت سے بچا لے، اس شہادت سے بچا لے. نہیں، اس کی دعا نہیں کی، یہ دعا کی اللہ تعالیٰ حسین کو صبر عطا فرما، استقامت عطا فرما. یہ دعا کی کیوں؟ یہ قضاء مبرم ہے کہ ایسا ہونا تھا، جو جنت کے درجات وہ اسی راستے سے انہیں ملنے تھے، اس لیے اس کے لیے کوئی دعا نہیں کی. تو ایسی قضاء ہوتی ہے کہ جو کسی کی دعا سے نہیں بدلتی، اور نبیوں کو دعا کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ کوئی احمق یہ نہ کہے کہ فلاں نبی کی فلاں دعا قبول نہیں ہوئی. دعا کرنے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ میرے حبیب یہ دعا مت کرو. لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ یہ دعا حضور کی قبول نہیں ہوئی. یہ ہم جس کو سمجھے آپ تک پہنچا دے، تاکہ کوئی گمراہی آپ کے ذہن میں جنم نہ لے. غرض یہ کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور کیسی دعا کرو؟ ایک شخص نے حضور کے سامنے دعا کی، کہنے اے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پہ اور خالی محمد پر رحم فرما اور کسی پہ نہیں. انہیں فرمایا بڑا عجیب آدمی، تو نے تو اللہ کی رحمت کو اتنا محدود کر دی کہ سوائے میرے اور حضور پر رحم فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حال یہ ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، دعا بھی آپ سمجھ لیں بہت سارا رحمت. اللہ تعالیٰ جو قیامت میں ہونے والا ہے نا وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے. ارے تم اٹھا سکتے ہو جو قیامت میں ہونے والا ہے؟ اگر تمہیں دنیا میں دے دیا جائے کون اٹھا سکتا ہے؟ اللہ سے دعا کرو. کون سی دعا کرو؟ سنیے حدیث میں، ایک صحابی کے بیمار ہونے کی اطلاع آئی، حضور اس کے پاس گئے. حضور کے چشمان کرم سے کونچی چیز اوجل ہو سکتی؟ حضور نے مریض کو دیکھ کر، جیسے ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تم نے کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی، کوئی گرم چیز کھا لی، بے پرہیزی کی، حضور نے شکل دیکھ کر مریض سے کہا تو نے کوئی ایسی ویسی دعا تو نہیں کر لی؟ کہا حضور کیا دعا کی؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ جو قیامتیں صعوبتیں پریشانیوں مجھے دنیا ہی میں دے دے. فرمان دیا تو ان صعوبتوں کو جھیل سکتا؟ کہ ان پریشانی کو دور کر سکتا؟ فرما پڑھ جلی اللہم آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرت حسنتا وقنا عذاب النار. حضور نے یہ دعا انہیں تعلیم کی اور اس کے بعد وہ بالکل بھلے چنگے ہو گئے. یہاں ذرا پروف کی غلطی مت سمجھیے آپ، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث. اللہم آتنا فی الدنیا، ربنا کا لفظ موجود نہیں ہے، اللہم آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ربنا کا لفظ موجود نہیں. اور اس پر دعا کے پڑھنے کے بعد وہ بالکل بھلے چنگے ہو گئے. تو دعا جو ہے یہ قضا اور قدر کے مسئلے کو بھی عزیزان گرامی جو ہے وہ بدل دیتی ہے. تو آج دن دعا کا ہے، دعا قبول کرنا. دعا کیسے قبول ہوتی ہے؟ وقت نہیں ورنہ میں اس کی تفصیل بیان، اتنا سن لے ہر دعا بندے کی قبول ہوتی، ادعونی استجب لکم، مانگو میں دوں گا. مگر دعا قبول ہونے کا ایک معنی یہ کہ جو آپ نے مانگا وہ عطا کر دیا جائے، جو آپ نے مانگا وہ تو نہ دیا جائے بلکہ آپ کے اعمال نامے سے کسی گناہ کو مٹا دیا جائے، یہ بھی دعا قبول ہونے کے معنی. اور ایسا نہ ہو جو دعا آپ کریں اور دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی بجائے وہ چیز کے جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تعالی اجر و ثواب عطا فرما. اور سبحان اللہ، حدیث شریف ایک جملہ بڑا قابل غور، فرمایا جب بندہ جتنی عظیم اور جتنی بڑی دعا مانگے اجر و ثواب بھی اسی قدر لکھا جاتا. جتنی عظیم دعا اللہ کی بارگاہ میں مانگے اتنا ہی کوئی بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا. تو وہاں کا حال یہ ہے کہ جو مانگو وہ ملتا ہے، اور حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملتا ہے. جس کو آج تک ملا حضور کے صدقے میں ملا. اور سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار پر انوار، بہت سے ایسے جگہیں جو دعا قبول ہونے کے مراکز ہیں، لیکن سب سے بڑا مرکز نبی کریم السلام کا مزار پر انوار ہے کہ جہاں جا کر حضور کے وسیلے سے جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرماتا. تو گفتگو طویل ہو گئی، بہت سے مضامین رہ گئے، لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک محفل اور ہے جو 29ویں شب کو دارالعلوم امجدیہ میں منعقد ہوگی. انشاءاللہ بقیہ حصہ ہم وہاں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے، اور وہ بھی محفل جو ہے تقریباً 12:30 ایک بجے اس کا آغاز ہوگا، تمام آپ حضرات جو ہیں اس میں بھی ضرور بضرور آپ شرکت فرمائیے گا. وما علینا الا البلا. اب دیکھیے دعا کے لیے دو زانو ہو کر بیٹھیں، منہ قبلے کی طرف ہو آپ کا، ہاتھ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں. سب سے پہلے ہم دعا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے جو ہمارے مشائخ کا معمول رہا، اور ذکر کے بعد میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے. اور کیا دعا آپ کو کرنی ہے یہ آپ کی یقین ذہن میں ہوگا. آپ اپنی دعاؤں میں اپنی مغفرت کی دعا کریں، اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے طویل عمر بالخیر کی دعا کریں، اپنے مشائخ اپنے علماء کے لیے دعا کریں، پاکستان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی اور اپنے آبا و اجداد آپ کے عز اقربا دوست احباب رشتہ دار قریب ہے ان کی مغفرت کی دعا کریں، پاکستان کی حفاظت کی دعا کریں، اور اسی طریقے سیلاب زدگان جو ہیں ان کی بھلائی اور ان کی بحالی کے لیے دعا فرمائیں، بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے دعا کریں، مدینہ منورہ میں حاضری کی دعا کریں. اور یہ تمام دعائیں ایک طویل وقت ہے اس میں کرتے جائیے. اور یہ دعائیں کب تک ہوں گی؟ دس منٹ کا وقت ہے، پانچ منٹ وقت ہے، شب قدر کے بیان پر ہی یا حتی مطلع الفجر. اس کی برکتیں اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، جب تک کہ صبح طلوع نہیں ہوتی، سورج طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک یہ وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جاری رہے گا. وما علینا الا البلاغ.